جی السلام علیکم رجیم، آن لائن پہ تو یہ آواز آ رہی ہے، یہاں تو آ ہی رہی ہے الحمدللہ. چلیے جی وہاں آ رہی ہے، اب آپ اس کو جلدی سے کریں پھر تک کرنا شروع کریں. بڑے مل کے سے پچھلے ہی پڑے سب مل کے. ٹھیک ہے چلیے شیطان الرجیم. ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت نور علیہ السلام اتنے سال پہلے کی شخصیت ہیں لیکن ان کا نام کیوں باقی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الباقی کا کام کیا. بعض لوگ دنیا میں نام بنانے کی خاطر اللہ کے راستوں سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں گے تو ہماری دنیا مٹ جائے گی. حالانکہ معاملہ اس طرح، جب ایک انسان دل کے خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے تو اللہ اس کے دنیا سے جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی اس کے نام کو باقی رکھتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اپنی ذاتی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کس چیز میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کما لیا، لیکن اصل بات یہ کہ ان کی کمائیاں ان کے ساتھ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. یہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ وہی نبی ہیں جو مکہ اور مدینہ یعنی عرب کے ارد گرد کی بستیوں میں تھے. یہ چھ رسول ہیں جن کا قصہ بار بار آتا ہے، کیونکہ عربوں کو ان کے لیے عربوں کے لیے ان کے نام جو تھے وہ جانے پہچانے تھے. اس کے علاوہ کہیں اور بھی کچھ نہ کچھ چیزیں مل جاتی ہیں. اگر آپ آج بھی میپ دیکھیں تو آپ کو وہ علاقے صاف نظر آئیں گے کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور وہاں سے اوپر ارارات نام کی پہاڑی سلسلے کا ذکر ملتا ہے. کوہ جودی موجود ہے جس کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ لنگر انداز ہوئی تھی طوفان کے بعد. آج انشاءاللہ ہم اس کا قصہ پڑھیں گے، اور قرآن پاک یہ اس قصے بار بار ہمارے سامنے اس لیے رکھتا ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے اور کیسے ہوئے. آیت کو ساتھ لے لیتے ہیں تاکہ پھر ساتھ ساتھ ذہن چلے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 25، حضرت نوح کا قصہ ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. خود نہیں آتے نبی، بھیجے جاتے ہیں. پیغام کیا تھا؟ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں کھلم کھلا خبردار کر دینے والا ہوں. یہاں سے حضرت نوح کا قصہ قرآن کی آیت کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے، یہ خود نہیں آئے. اب کسی بھی نبی کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑے سے حالات معلوم ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت انسانوں کی فطرت اسی وعدہ الست پہ قائم تھی جو ہر ایک کی روح اللہ تعالیٰ سے کر کے آ چکی ہے. لہذا دنیا میں نہ تو شرک تھا اور نہ نافرمانی تھی. تو جب یہ نہیں تھا تو شریعت کی بھی ضرورت نہیں پڑی. بالکل ایسے ہی کہ جیسے بکری اور شیر چونکہ اپنی فطرت پہ قائم ہے تو ان کی طرف کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شرک آ گیا، اور شرک پہلا تھا شخصی پرستی کا. کچھ لوگ جو اپنے دور کے ان لوگوں کی نظروں میں نیک لوگ تھے، ان لوگوں کے مرتے ہی شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وہم ڈال دیا کہ آج کے بعد تو تم ان اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، کیونکہ وہ نیک لوگ تو چلے گئے جن کی وجہ سے تم بچے بچے. تو لہٰذا لات منات عزا یعوب یغوث نصر اور اس طرح کے کچھ بزرگ تھے جن کے ناموں پر انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوئے تھے، اور وہ اس کی وجہ سے جب دنیا سے گئے تو شیطان کے کہنے پر ان کے بت بنے. اب یہ وہ ماحول تھا کہ جہاں لوگ پہلی دفعہ شرک سے متعارف ہوئے. یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر فطر ہر نبی جو ہوتا ہے وہ اس وقت بھیجا جاتا ہے جب قوموں میں بہت ہی زیادہ خرابیاں آ چکی ہوتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم. وجہ کیونکہ حضرت نوح کے دور میں ایک بار پوری انسانیت کو دوبارہ تباہ کر کر پھر نئے سرے سے پیدا کیا گیا تھا. ایک طوفان آیا تھا جس نے سیلاب کی شکل اختیار کی. حضرت نوح کی قوم پہ عذاب آیا. پوری نسل اس وقت صرف اسی علاقے میں آباد تھی جہاں حضرت نوح آئے تھے. چنانچہ حضرت نوح کے بعد دوسری نسل چلی. حضرت نوح کے ایک بیٹے کا نام سام تھا. سام سین الف مین. وہ اپنی اولاد کے ساتھ عراق کے علاقے میں آباد ہو گئے. اس علاقے میں ان کی نسل سے پھر بہت ساری قومیں پیدا ہوئیں. انہی میں سے ایک قوم اپنے مشہور سردار آد جم پڑ چکے الا آد نخواہ خودا, تو قوم آد کے نام سے مشہور ہوئی اور وہ احقاف کے علاقے میں آباد تھی. اس قوم میں جب شرک عام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے نبی بھیجے اور نبیوں کے آخر میں پھر حضرت خود کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. ان کی دعوت کو بھی قوم نے رد کر دیا اور قوم عذاب الہی کی مستحق ہو گئی. تو حضرت خود اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر عرب کے بستی علاقے ہجر کی طرف ہجرت کر گئے. یہاں سے پھر ایک نئی نسل آباد ہوئی. ان میں قوم سمود بہت ترقی یافتہ قوم تھی. بڑی شخصیت بھی گزری سمود نام کی. فن تعمیر کے بہت ماہر تھے. چنانچہ انہوں نے میدانی علاقوں میں شاندار محل تعمیر کیے. ایک کبھی تذکرہ آج کے سبق پہ ہم پڑھیں گے. سخت پہاڑوں کو تلاش کر خوبصورت مکان بناتے تھے اور اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے. اب تین قومیں نوح, قوم عاد اور قوم سمود, یہ تینوں قومیں پری ابراہیمک دور کی ہیں. ابراہیم کے زمانے سے پہلے کے دور کی یہ قومیں. اگر ان سب کو دیکھا جائے تو ان تین کے علاوہ دوسری طرف عراق میں جو سامی النسل لوگ تھے, سامی حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے جو بچے, ان میں پھر حضرت ابراہیم مبعوث ہوتے ہیں اور ان کا تذکرہ کبھی بھی انبیاء و رسل میں نہیں آیا کیونکہ ان کی قوم پر کسی عذاب کی خبر ہمیں قرآن میں نہیں ملتی. تو بہرحال حضرت ابراہیم کی بات تو آگے آئے گی. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت نوح کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا اور الہ قوم ہی اپنی ہی قوم کی طرف سبن پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ اپنے لوگوں کے رنگ ڈھنگ جانتے ہوں, ان کے رسم و رواج, ان کی خامیاں خوبیاں ان کو اچھی طرح سے بتاؤں, اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کرنے والے کو ان لوگوں کے حالات کی خبر ہونی چاہیے. بعض وقت کچھ چیزوں کو انسان اس لیے بھی آبزرو کرے تاکہ دیکھ سکے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انی لکم نذیر مبین. سوال ایک اٹھتا ہے کہ حضرت نوح نے خود کو نذیر مبین کیوں کہا, یہاں بشیر کیوں نہیں آیا؟ عموماً تو آپ دیکھیے کہ نبیوں کے نام کے ساتھ نذیر اور بشیر ساتھ ہی آتا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ قوموں میں بگاڑ اتنا بڑھ چکا تھا کہ کچھ خبریاں کس کو دیتے. نبی آتے ہی اس دور میں جب قوموں میں کوئی اچھی بات نہیں رہ چکی ہوتی, تو یہاں نذیر مبین کہہ کر بتا دیا کہ جب لوگ نفس کے پجاری ہو جائیں, خواہش پرست ہو جائیں, تو اس وقت پھر ان کو تسلیاں نہیں دینی چاہیے, ان کو لوہیاں اور دلاسے نہیں دینے چاہیے, بلکہ نذیر مبین ہونا چاہیے. شروع میں میں نے تھوڑا سا میری زبان شلوڑ کی تھی, اس کو درست کر لیجیے گا کہ حضرت نوح حضرت آدم علیہ السلام کے 2226 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے, یعنی مبعوث کی ہوئے تھے. نبی کی آمد کا مقصد دیکھتے ہوئے لوگوں کو خبردار کرنا ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان خوف کا اثر جلدی قبول کرتا ہے اور برائی کو چھوڑ دیتا ہے. اب نبی نے تو یہ بات کہہ دی کہ لوگوں میں تو کلم کلا جانے والا ہوں. اب اگلی آیت میں پیغام پہ بات ہے تھوڑی سی. اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم نہ عبادت کرو اللہ کے سوا کسی اور کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, کہ مجھے تم پر اندیشہ ہے ایک بہت بڑے دردناک دن کے عذاب کا. حضرت علیہ السلام نے اپنے پیغام کو مومین کہا, ڈھکا چھپا تھا, واضح دلائل کے ساتھ تھا. اب یہاں یہ کہہ دیا کہ میرا پیغام کے پیغام کا خلاصہ کیا, کہ لا الہ الا اللہ. یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں نبی نے اپنے لوگوں کو دعوت کا آغاز توحید سے کیا. لا تعبدوا, تم نہ عبادت کرو اللہ کی. اور اگر یہاں آپ عبادت کے لفظ کے وہ تین معنی جو سورت الفاتحہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں سمجھ لیں, تو کیا مطلب ہوگا؟ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی ورشپ نہ کرو, اللہ کے سوا تم کسی کی سلیو بھی نہ کرو, اور اللہ کے سوا کسی کے لیے سبمٹ نہ ہو, یعنی اطاعت, غلامی. اور اسی طرح سے عبادت کے اندر عبادت کے ریچولز بھی آتے ہیں, لائف سٹائل میں اللہ کی اطاعت بھی ہوتی ہے, اور اسی طرح سے پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے. تو گویا کہ نبیوں نے صرف نمازیں پڑھنے کی دعوت نہیں دی بلکہ بندگی کا میسج دیا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ بات کہہ کر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میاں خان کو علیکم عذاب یوم علیم. تو یہاں عذاب علیم سے کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کا دن نہیں مراد, اس سے مراد پکڑ کا دن ہے جو ان پر عذاب آنے والا تھا. نبی پہلے دن سے یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو تم اگر یہ بات نہیں مانو گے تو تمہاری پکڑ بڑی سخت ہونے والی ہے, تم اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بیزار نہ سمجھو, الگ نہ سمجھو, اور وہ بہت سخت دن ہوگا تم پر. نبی کی دعوت کا جواب عام لوگ نہیں دیتے بلکہ بڑے لوگ دیتے ہیں. آیت 27 فقال الملذین کفروا من قومہ, اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی. یہ کیوں نبی کی دعوت کے جواب میں بڑے لوگ کیوں بولتے ہیں؟ جواب کہہ لیجئے کہ نبی کی دعوت پر اعتراض سب سے زیادہ کون سا طبقہ کرتا ہے؟ تو ملا, امیر طبقہ, سردار. وجہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کی دعوت کے عام ہونے پر ان کا وزار گرم بند ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ دین کے آنے کا اثر جو لوگوں پہ پڑتا ہے نا, وہ بڑے لوگوں پہ پڑتا ہے. دیکھیے غریب لوگ تو پہلے ضروریات کی سطح پہ جی رہے ہوتے ہیں, ان کو کیا بڑا فرق پڑے گا اگر کسی معاشرے میں فیشن تو عام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. شراب کہاں پئیں گے, وہ تو پانی بھی نہیں پیتے. سود ان کو لیتا اور دیتا کون ہے ان غریبوں کے پاس, تو اپنے دن کی کمائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے پیسے نہ ہو. تو نبیوں کی دعوت کا اثر بڑے لوگوں کو ہوتا ہے, جن کے کاروبار ٹھپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے, انویسٹ کا نام لے تو ان کی انڈسٹری کولیپس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہ سب سے زیادہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہے ہیں کہ جس کا اثر ہماری تجارت پر پڑے, ہماری معیشت پر پڑے. اور ان کا اعتراض کیا تھا؟ پھر آپ نمبر 212 کر کے ان کے اعتراض لکھیں. پہلا اعتراض بڑوں کا, من نرا کلا بشرم مثلنا, ہم تو آپ کو اپنے ہی جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں, یعنی ہمیں تو آپ کے اندر کوئی بات خاص نہیں دکھتی, بالکل عام انسان ہے ہم, تو آپ کے اندر کوئی ایسی خاص نہیں کو بھی دیکھتے. دیکھیں ہر طور میں لوگوں نے دین والوں کے نام کے ساتھ کچھ ماورائی تصور رکھے ہوئے ہیں. وہ سوتے نہیں, وہ کھاتے نہیں, ان کو بھوک نہیں لگتی, وہ خوش نہیں ہوتے, اور ایک عجیب سا ماورائی قسم کا بڑا ایسا کردار پیش کیا جاتا ہے کہ جس کے پیچھے آگے لوگ حکے کے ساتھ چل رہے ہیں, اور اس کے جہاں وہ بیٹھتے ہیں لوگ جگہ صاف کرتے ہیں. حضرت نبی بالکل عام ہوتے ہیں. آج بھی آپ کو کسی انسان کی دعوت کو پرکھنے کے لیے یہ دو معیار سامنے رکھنے چاہیے. دین کی بات کرنے والے ہر دور میں انہی دو میں سے ایک گروپ کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کی ساری توجہ ان کے اوپر ہے. مجھے دیکھو, یہ کتاب مجھے اس ویکینڈ پہ پڑھنے کا موقع ملا, اس میں انہوں نے جو بات کا خلاصہ لکھا تھا, کیونکہ میری عادت ہے کہ میں دوسروں کو بھی پڑھتی ہوں اس سوچ کے ساتھ کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں. تو وہ کتاب کچھ اس سوچ کے ساتھ لکھی گئی تھی کہ تصور شیخ, اس میں انہوں نے اتنا زیادہ اس بات کا ایمفسائز کیا تھا کہ اللہ والوں کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. گناہ جڑ جاتے ہیں, اللہ والوں کو دیکھنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر دیں تو رکے ہوئے کام ہونے لگتے ہیں. پوری بک میں نے آخر تک چٹول کے جو بھی اس میں کھنگال کے پڑھا, اس میں بہت کم یہ تھا کہ آپ بھی نیک ہو جائیں. صراط الذین نہیں تھا, صرف انعمت علیہم کا تذکرہ تھا. تو میں چونکہ کریٹیکلی پڑھ رہی تھی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اگر یہ کتاب میری جگہ کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوتا تو وہ تو خوشیاں منائے گا. کون پڑھے نمازیں, کون رکے, اتنے کام کرے, بس کسی ایک بزرگ کا ہاتھ پکڑو, ان کے نام کی بیعت کرو اور ان کی درگاہ پہ جا کے اس کے ساتھ آ جائے, چلے کاٹو. اس میں پورے طریقے لکھے ہوئے تھے کہ کس طرح بزرگوں کے ساتھ رہیں, پھر ان کے یہ کرو, واقعات لکھے ہوئے تھے کہ کب میرا کوئی کام رکا ہوا تھا اور میں نے جا کے اپنے شیخ صاحب کو بس دیکھا اور بس واپس آ گیا تو میرا رکا ہوا کام ہو گیا. جو دین کی بات کرنے والا آپ کو اپنے لوازمات پہ رکھے نا کہ میرے آنے پہ سرخ قالین بچھائے جائے اور میرے لیے آگے پیچھے پھریں اور میرے پاؤں دبائیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ کوئی ادب اور احترام سے خود کرنا چاہے, یہ تو ہمارے فطرت میں ہم تو اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے اسی کے بزرگ استاد ہیں ہمارا اپنا دل چاہے گا ان کی بات کرے, لیکن جو استاد یا جو میسج دے گئے میسج ہی ہر وقت یہ دیتے رہے. تعلیمات کا خلاصہ یہ کہ ہمیں دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. یقین کہ میں نے خود اپنے کانوں سے آج کے دور کانوں سے آج کے دور کے بارے میں ان کے دل میں ان کے مریض یا ان کے کس طرح سے کس طرح سے مجھے بتایا کہ بیماروں کے اندر ہو کے جواب دے دیا, انہیں جواب دے دیا کہ لوگ میرے ان بزرگ کے پاس لے کے نام میں نہیں لوں گی اس لیے کہ دل ٹوٹیں گے بہت سارے لوگ کے. تو انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر انہوں نے اپنے منہ میں پانی ڈالا, خوب اس کو گاگل کیا کل کلاڑیاں جیسے کرتے ہیں, اور پھر کہا منہ کھولو. پھر میں نے ان کے منہ کا پانی میرے منہ میں انہوں نے ڈالا تو بس وہ میرے حلق سے اترنے کی دیر تھی کہ میں ادھر سے اٹھتا بھاگتا ہوا گیا. بلیف میری آنکھوں میں وہ شخص ہے جس کی زبان سے میں نے یہ لیکچر ان کا یا ان کا ایک بات سنی جس میں وہ اپنے اس بزرگ کی باتیں سنا رہے تھے. نبی ایسے نہیں ہوتے تھے, مفلس مسکین وہ تو کبھی میرے نہیں بنتے تھے. وہ تو کہتے تھے تمہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے کام کر لیں گے. لیکن اس بات پہ لوگوں نے اعتراض کیے کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ اللہ کے دین کے کام کرے اور اس کے آگے پیچھے کوئی چوڑی چکراہٹیں نہ ہوں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جو پہلا انتظام ہے کہ تم ہماری جیسے ہو. لوگ کیا چاہتے ہیں کہ دیندار ایک کونے میں رہے, شکر ہے ہم ان سے بس وہ تھوڑے سے وقت بعد حجرے سے نکلے, ہمیں درشن کرائیں, کچھ سیکھیں سکھائیں, کچھ ان سے فائدہ لیں اور پھر وہ اپنی زندگی میں لگ ہو جائیں. لوگ تین داروں کو اپنی نجی محفلوں میں نہیں دیکھنا چاہتے, ان کے رنگ میں بھنگ ڈلتا ہے, ان کو خوف آتا ہے, ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ باتیں ان کو پتہ چل جائیں گی پھر ہو سکتا ہے کہ اس بات کی بنیاد پہ یہ ہمارا کہیں تذکرہ کر دیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ نبیوں کو دیکھ لیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا نوح کی بات دیکھ لیجیے, بالکل عام لوگوں میں رہنے والے لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اوپر کچرا پھینکنے والی عورت, یعنی اللہ کے نبی تو صاف کے اوپر کچرا پھینکتی تھی اس کا دیکھ کے صاف کراتے تھے. بدو جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور قریب تھا کہ صحابہ اس کو ڈانٹتے, اللہ کے نبی نے پانی کی بالٹی منگا کر اس پر اپنے ہاتھ مبارک سے پانی ڈال دیا. یہ تو عام انسان ہی کر سکتا ہے, اور انا اور خودی کے تصور میں کھویا ہوا شخص تو کبھی بھی کام نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس بات سے لوگ تو تین مرتبہ کھول ہی نہیں ہے, آن ہی جیسے لگتے ہیں. کوئی لمبی چوڑی ان کے اندر کہانی نہیں, اور ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گٹ اپ بھی حال دھل گیا ہمارے تصور میں بن جاتا ہے دینداروں کا کہ ہم اس گٹ اپ پہ جائیں گے تو کہتے ہیں یہ بڑے اعلیٰ درجے کا دیندار ہوگا. اس گٹ اپ سے ذرا سا کسی کو نیچے دیکھیں تو پھر ہمیں اس پہ مسئلہ ہونے لگتا ہے. تو کہنے لگے کہ ہم تو تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں دیکھتے. اب یہ دوسرا اعتراض ہے, وہ مان میں راقت کروا کر اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے لگ ظاہر ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ ہیں. یہ دوسرا اعتراض ہے, اس کو دو لگا لیجیے نمبر. پہلا اعتراض ہے کہ آپ بشر ہیں, انسانی ضروریات ساری آپ کے بھی ساتھ ہے, آپ ہمیں بشر لگتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی بشریت اور نبوت کے امتزاج پر بڑے حیران تھے. دوسرا شبہ کہ آپ کے پاس رہنے والے لوگ تو اراضی نہ ہیں, اس کو سمجھ لیجیے اراضل ارزل سے ہے, را زال نون اس کا روٹ ہے, را زال لام سوری را زال لام روٹ ہے. رزین کہتے ہیں گھٹیا کو اور ارزل کہتے ہیں سب سے گھٹیا, کہ وہ یہ جیسے اصغر اکبر افل و تبدیل کسی ہے, سب سے گھٹیا ڈی گریڈڈ چھوٹے ہیں یہ لوگ جو ہمارے کمی کمی نا نیچ, جس کو اردو میں نیچ کہیں گے نا, یہ لفظ ہے سب سے اچھا ترجمہ. ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں, یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں, یہ آپ کی پیروی کرنے والے بلال جیسے اور صہیب جیسے لوگ ہیں, ہم تو ان کو بہت چھوٹا اور ہلکا بندہ سمجھتے ہیں, یہ آپ کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ یہ چند مفلس قسم کے بےکار نچلے طبقے کے لوگ آپ کے لیے جمع ہو گئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگ گئے. ہم تو آپ کے بجے اپنے معاشرے کی کوئی بڑی شخصیت ہی نہیں دیکھ رہے, کوئی منسٹر کی بیوی آپ کے پاس نہیں آتی, کوئی وزیر کی بیوی نہیں آتی, کوئی گلوکارہ نہیں آتی, کوئی اداکارہ نہیں آتی, کوئی آرٹسٹ نہیں آتے, آپ کے پاس تو بس کامن لوگ آتے ہیں. اچھا یہ چند لوگ مل گئے تو آپ نے سمجھ لیا کہ آپ بہت اچھے ہو گئے. تیسرا اعتراض, ومان لکم علینا من فضل, اور ہمیں نظر بھی کوئی نہیں آتا اپنے مقابلے میں تم لوگوں پر کوئی بھی فضیلت. تیسرا, ہمیں تو آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دکھتی جو ہم سے اچھی ہو. گاڑی آپ کی ہم سے چھوٹی، کپڑے آپ کے ہم سے معمولی، تو برانڈیڈ پرس آپ کے ہاتھ میں کوئی نہیں، برانڈیڈ جوتے آپ نہیں پہنتے، گھر آپ کا چھوٹا، ہمیں تو آپ کی کو بڑا پن دکھا نہیں کہ آپ اشارہ کریں اور ایک دم آپ کے سارے کام ہونے لگے، یہ سب کچھ ہمیں تو دکھتا ہی نہیں ہے. اور چوتھا اعتراض، بل نظرنکم کاذبین، ہمارا تو گمان ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. آپ دیکھ رہے ایک پہ ایک اعتراض، اور ہر اعتراض ڈی گریڈ کرنے والا، بالکل آپ تو ایسے ہی ہیں. اور یہاں دیکھیے جو لفظ ہے نا باد یار رائے، بادال بو اس کا روٹ ہوتا ہے بدا، یہ وہی ہے تبدو، ان تبدو اور ان تفو میں ہم پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں، ظاہریت کو کہتے ہیں. اور رائی کا لفظ ہے نا دیکھنا آنکھوں سے یا غور و فکر کرنا، رحم و خیال سے یا خواب میں دیکھنا، عام لفظ ہے. ظاہری نظر سے دیکھنا مراد ہے، یعنی ظاہر بین. انگلش میں بڑا اچھا لفظ سمجھ آ جاتا ہے اس سے کہ یو آر دا آرڈنری پیپل. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے کسی چیز کو دیکھنا گہری نظر سے، اور ایک ہوتا ہے سطحی سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں. مقصد کہنے کا کیا تھا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ انٹلیکچوئل نہیں ہیں، ایسے ہی جذباتی ہیں، روز ہو جاتی ہیں، عورتیں آپ کی باتوں میں آ جاتی ہیں، کوئی خاص ہمارے جیسے جینیس قسم کے انٹلیکچوئل لوگوں میں سے تو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکا ہوتا ہے. جن لوگوں کو دین کی طرف آتا دیکھتے ہیں نا، تو یہ شوشہ پھیلا دیتے ہیں، کوئی ڈاکٹرز تو نہیں آ رہے ان کے پاس، نہیں نہیں ڈاکٹرز کیسے قرآن پڑھ سکتے ہیں، وہ تو اتنے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، ان کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ بیٹھ کے ایک ایک کلاس کا ترجمہ پڑھے. اچھا اچھا کوئی کمپیوٹر انجینئر وہ تو نہیں آتی نا آپ کی کلاس میں، اب وہ کیسے آئیں گی، وہ اتنے مصروف لوگ ہوتے ہیں. یعنی ایک عجیب سی سوچ ہے. میں اس کو آپ برا نہ مانے تو پھر کہہ دوں کہ وہ لوگ جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھنے لگ جاتے ہیں، جن کے ناموں پہ یونیز کا غلبہ آنے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھے، نو ممی وی کینٹ، نو ممی آئی ایم سو بزی، آئی ہیو پروجیکٹ، آئی نیڈ ٹو ڈو دس دس دس، میں اب ہلکے میں جاؤں، میں قرآن پڑھوں، اس طرح کی سوچ. بالکل آپ دیکھیے یہ چار مختلف چیزیں آج بھی دکھتی ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں قرآن وہ پڑھے جو فارغ ہے، جو جس کا بچہ کوئی نہیں، یا جس کا شوہر نہیں رہا، یا جس کو جاب نہیں ملتی، کوئی ریٹائرڈ بندہ جو گھر میں ایسے بیکار بیٹھا تھا، جائے اور وہاں جا کے قرآن پڑھ لے. ہم تو نہیں اس قرآن کو پڑھنے والے، نہ اس کی کوئی ہمیں ضرورت ہے. تو یہ سوچ کیوں دیتے تھے؟ تاکہ لوگوں کے دل سے قرآن کی بڑائی کو ختم کریں. ایون آج کے دور میں لوگ یہ تو شوق سے کہتے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ عربک کورس. اس کا آج پھر لینگویج سیکھنے کا ایک گلگلا آ گیا. فرینچ سیکھتے ہیں، اسی طرح وہ عربک سیکھتے ہیں. کیوں سیکھتے ہیں عربک؟ جسٹ لائک دیکھیں بنا قرآن کیا کہتا ہے. آپ پوری عربک گرامر پڑھ لیں، آپ کو نہیں پتا چلے گا قرآن کیا کہتا ہے. جیسے ابھی تک بارہ پارے پڑھے ہیں، کیا آپ کو اس کا پیغام ہدایت سمجھ نہیں آیا؟ حالانکہ آپ کو بہت ان ڈیپتھ گرامر کی بات نہیں بتائی جاتی، رائٹ؟ تو ہدایت کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے. عربی کو ایز اے لینگویج سیکھنا از جسٹ لائک اے فن. فن سمجھتے نا، آرٹ. یہ آرٹس ہوتے ہیں نا، میڈیکل کے ایک آرٹ ہے. ایک آرٹ تو ہو سکتا ہے کہ آپ باریکیوں میں جائیں، لیکن اس آرٹ کو جاننے کے باوجود اگر آپ اس میں سے تقوی کی غذا نہیں لیتے تو آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو لہٰذا یہ ایک ایسا خوف لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر لوگ پھر اس چیز کی طرف نہیں آنے لگتے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت نوح ان کے ان چار الزامات کے جواب میں کیا کہتے ہیں. میں اسے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والے کا کانفیڈینس سیکھے گا. ہم جہاں تک ٹاپک ہے اس کے بعد انشاءاللہ اکٹھا اس پہ ایک ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے اور وہ اس بات کو سمجھنا کیوں نہیں چاہتے. لیکن آئی 28 میں ذرا حضرت نوح کا جواب سنیے ان چار الزامات کو لینے کے بعد. قال فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے بینۃ پر تھا. اب یہ لفظ بینۃ دیکھیں گے صورت میں بہت دفعہ آئے گا، تو سمجھ لیجئے کہ بینۃ سے کیا مراد ہے. کہ دیکھو میری ساری زندگی تمہارے بیچ میں گزری، تو میں نیا شخص نہیں ہوں، تمہاری قوم کا ہوں، میرا کردار، میرا اخلاق، میرا رویہ، یہ سب کچھ تم اچھی طرح جانتے ہو. تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں ایک شریف النفس انسان ہوں، سلیم الفطرت ہوں، میں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ تو کبھی تم نے سوچا کہ اتنی خوبصورت پرسنالٹی کا حامل شخص کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بس فرق اب اتنا بڑھ گیا کہ وہ آتانی رحمت میں نے دی ہی، اب اس نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطا کر دی ہے۔ یہاں رحمت سے مراد محبت، دین کا علم۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں، دنیا کی دولت، دنیا کا مال، لیکن رحمت کس پر ہوگی؟ جس کے اوپر اللہ اپنے دین کے خزانے کھول دے۔ ہاں کیا کروں میں، فامیت لکم، سوری فامیت علیکم، یہ وہ چیز ہے جس کو تمہاری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ ابھی تمہیں اللہ کی یہ رحمت رحمت نہیں دکھتی، یہ وہی جو میرے پاس آتی ہے، یہ تم سے نہیں، تم سے شیئر نہیں کی جاتی۔ یعنی مراد چاہ رحمت سے کیا ہے؟ وہی۔ اور آپ کو پتا کہ نبی کے پاس جب وہی آتی تو عام لوگوں کو پتا نہیں چلتا۔ تو اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو وہی آتی ہے، اس کی کیفیت، اس کی حقیقت، اس کو تم نہیں جان سکتے۔ تو میں تو بس اتنا بتا سکتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے بتانے کا حکم دیا ہے، اب تمہیں دکھا تو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا ارمول جموں تو منہ ہاں، تو کیا ہم چپکا دیں تم کو اس، تم پر اس کو؟ ہاں کے نیچے لکھ لیجئے رحمہ، ہدایت، وہی۔ کیا ہم تم کو زبردستی ہدایت دے دیں جبکہ وان تم لہا کارہون، جبکہ تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یعنی اب ایک بات ایسی ہے جو تم کو پسند ہی نہیں آ رہی، تو کیا ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر تھوپ دیں؟ ہم تو مجبور نہیں کرتے آپ کو کہ اللہ کو مانو، رسول کو مانو۔ یہاں دیکھیے ایک بڑی خوبصورت بات نبی نے بتا دی، اور وہ کیا ہے کہ جب تک کسی کے اپنے دل میں ہدایت کو پانے کی تڑپ نہ ہو، ہدایت اس کو نہیں ملتی۔ یہ نا سر نو زیمو تمہوں ہے نا، یہ بڑی خوبصورت لفظ ہے، پڑھنے میں بھی بولنے میں بھی۔ اصل میں یہ لفظ پتہ کیا تھا؟ نوزیمو تمہوں ہے، یہ جو نیم کے بعد واو ہے نا، اس کو گول کر لے، یہ ایکسٹرا ہے۔ اگر وہی لفظ ہوتا نا تو پڑھنا بڑا مشکل تھا، کمہا۔ تو عربی زبان میں کبھی کبھی ایسے کمبینیشن لفظوں کے آ جاتے ہیں جن کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں واو بڑھا دی جاتی ہے۔ اس واو کو کہتے ہیں واو اشباہ، شبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ واو اشباہ کا ہے، اور اگر اس لفظ کا روٹ دیکھے تو کیا ہوگا؟ نزیما، نام، زامین، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، سب فرقان میں پڑھیں گے۔ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ کان عذاب و نظاما، چپکنے والا۔ اب ذرا اس بات کو سمجھ کے دیکھیے تو آپ قرآن کی لفظی خوبصورتی کو بھی نوٹ کریں گے کہ کیا ہم زبردستی ہدایت تم سے چپکا دیں۔ دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے، ہدایت کا معاملہ کیسے ہے؟ اسکاچ ٹیپ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکاچ ٹیپ کیسی ہوتی ہے، اس کے اوپر چپکنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا۔ لیکن کچھ ایسی سرفیسز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ٹیپ نہیں چپکتی۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اسکاچ ٹیپ آپ کے ہاتھ میں، آپ ایک بڑے سے برتن میں پانی ڈالیں اور اس پانی کے اوپر اس ٹیپ کو چپکانا چاہیں، کیا ہوگا؟ پانی میں چپکنے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے یہ ٹیپ بیکار ہے، چپک ہی نہیں رہی۔ آپ ادھر سے اٹھاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں چلے میں کسی اور چیز پہ ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں۔ آپ لے لیجیے کوئی جل، کوئی ایسی لیکوڈ، سیمی لیکوڈ چیز، تھوڑی سی تھک ہوتی ہے، اس کے اوپر ذرا چپکانے کی کوشش کریں، نہیں چپکے گی۔ لیکن اسی ٹیپ کو آپ کسی پلاسٹک کے اوپر چپکائیں، لکڑی کے اوپر چپکائیں، لوہے پہ چپکائیں، دھات پہ چپکائیں، کیسے چپکتی ہے؟ اترتی بھی نہیں ہے۔ فرق کس بات کا؟ ٹیپ پہ چپکنے کی صلاحیت ہے، اس سرفیس پہ صلاحیت نہیں ہے۔ اب آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ یہاں اسکاچ ٹیپ ہے، وہی ہدایت۔ اس میں تو بتاتے ہیں خود چپکنے کی صلاحیت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر ہدایت کو ابزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ کبھی کسی چیز پہ آئل لگا ہو نا تو اس پہ بھی ٹیپ نہیں چپکتی۔ کبھی آپ نے یہ کلنگ دیکھا ہو جو ہم اپنے کھانوں کے اوپر چلاتے ہیں، وہاں جا کے دیکھ کے دیکھیے گا، آپ اس کلنگ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹے اور آپ ایک پائریکس کی ڈش کے اوپر لگائیں صرف، یعنی پائریکس کی ڈش ہے اس میں آپ نے کوئی چیز رکھی ہے، اتنا ٹکڑا کاٹیں جو دو دو انچ لمبا ہو صرف چاروں طرف سے، آپ دیکھیں گے کہ نہیں چپکے گا۔ اتر جائے گا. ایک خاص ٹیپ جو ہوتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں اس ٹکڑے کو لمبا کرتے ہیں, وہ پلاسٹک ریپ ہو کے جب دوبارہ اپنے ہی جیسے ٹکڑے پہ آتا ہے تو بالکل ٹائٹ ہو جاتا ہے, اس لیے ہم مسل سائز سے بڑا لیتے ہیں. اسی طرح جب تک ہدایت لینے والے کے دل میں چھپکاؤ نہیں ہوتا نا, ہدایت نہیں لیتے. کتنا تھے کچھ لوگوں کے لیے, کتنا آپ نے سنانے کی کوشش کی, کتنا بتایا, کتنی دعوتیں کھائیں کھلائیں, کتنوں کو بلایا اور کتنوں میں تڑپ بھی جاگی, لیکن کیا ہوا, کیوں نہیں چپکے آج تک اس وحی سے, کیوں نہیں یہ ان کو اوڑھنا بچھونا بن گیا. کبھی کبھی کا چپکنا اور بات ہوتا ہے, وہ تو بند تھوڑی دیر کے لیے گزارا کرتے ہیں. اب دیکھیں ٹیپ کئی ایسی ہوتی ہے وقتی طور پہ چپک جاتی ہیں, اب دیوار پہ کوئی چیز چپکائے فوراً چپک جائے گی, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد گر جائے گی. نقصان کیا ہوگا کہ آپ اس کے اندر سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو کبھی کبھی ہدایت کے ساتھ چپک جانا, اچھا کبھی کبھی کیسے, رمضان میں چپک جائے تو رمضان گیا تو چھوڑ دیا, یا پھر کبھی دوسری صورت کیا ہوئی کہ دکھ کو بیماری آئی تو چپک گئے اور سکھ آیا تو چھوڑ دیا, اور کبھی کبھی اس سے اپوزٹ بھی ہوا. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی فراغت میں تھے تو چپکے, اور جب فراغت سے فارغ ہوئے تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. کیا نقصان ہوگا, کبھی بھی ریلائبل نہیں بنیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں, بلکہ ہم کو میم ریلائبل بھی دیجیے, اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ کبھی نہ اترے تو مجھے پھر اپنے اندر چپکنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی. اوپر ورک سیٹ ہوتا ہے, آپ سوال گھوم ملا سکتے ہیں کہ کس چیز کا ویکس ہوتا ہے, خواہشوں کا ویکس, آرزوؤں کا ویکس, خود پسندی کا ویکس, کبھی کبھی مرے پر لگتا ہے, کبھی شک کا ویکس آ جاتا ہے. ایسی دین کی رکاوٹ سے امتحان نظر آنے والی شخصیت پر ایسے کھوکھلے مول آ جاتے ہیں کہ ہمارا تو اس ہدایت کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں ہوتا. تو اس بات کی ضرورت کو محسوس کیجیے, تم نہیں لینا چاہتے میں کیسے دوں, تمہیں اچھا نہیں لگتا میں تمہیں اچھا کیسے لگاؤں, تم آنا نہیں چاہتا میں تمہیں کیسے بلاؤں. جب تک آپ کے اندر ضرورت نہیں ہے, اس کتاب کے آخری بندوں پہ نہیں پہنچے گی. یہ زندگی کا ہوگی تو ہونا بنتی ہی تب ہے جب آپ کے مرضی سے رکھنے کی صلاحیت ہو جائے. کبھی آپ نے ڈبل ٹیپ دیکھی, ڈک ٹیپ ہوتی ہے, ڈبل ٹیپ ہوتی ہے, ڈبل ٹیپ کیا ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی چپکا ہوتا ہے, اس کے نیچے بھی ہوتا ہے. یعنی بعض دفعہ آپ نے کسی ایسی چیز کے ساتھ لگانی ہوتی ہے کہ جو چیز اوپر لگی اوپر بھی کچھ نہیں تھا, دوسری طرف آپ ایک پیس پہلے دیوار پہ لگائیں گے, وہ ٹیپ پہلے دیوار سے ملے گی, ادھر سے پھر ادھر سے آپ گھڑی یا سیل یا کوئی چیز لگائیں گے تو چپکے گی. آپ ڈبل ٹیپ بن جائیں گے, نہ صرف یہ کہ آپ کے دائرے کو چمکیں گے بلکہ دوسروں کو بھی چپکائیں گے. اور اگر ہم خود نہ سمجھیں, اگر ہماری اپنی زندگی میں ابھی تک یقین آئے ہی نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے پیچھے کر لیتے ہیں, یاد رکھیے کہ پھر زیادہ دن نہیں چلتے گی یہ ہدایت, پھر ہم اس سے پیچھے ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہاں تک کی جتنی بات ہے اس کو کیا نکلا, نبیوں کے دن میں کوئی ادھر نہیں مان کے آگے آنے لگی ہے, لیکن دوڑے تو اس راستے میں قربانیاں چکے لینی پڑتی ہیں, اس لیے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. غریب لوگ پہلے غریب سے برا کر کے راستے کے غریب نہیں ہے, اسٹیٹس کے بھی غریب ہے. جیسے ہم اپنے آپ کو لیں, میں اپنے آپ کروں, ہو سکتا ہے اسٹیٹس کا حساب سے میں سب سے زیادہ غریب ہوں, مجھے نہ کوئی جانتا ہے نہ میری تو اتنے لمبے چوڑے مراسم ہے, میرا کوئی معاملہ نہیں سوسائٹی میں, تو میری صحیح نہیں ہے, کسی مجھ سے مجھے کام ہی نہیں, مجھ سے کسی کو کوئی کام ہی نہیں. اب میں جو اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں اسٹیٹس بہت غریب ہوں, تو اگر میں گھر کے راستے میں نکلتی ہوں, یا اگر میں آپ کے بیان کو بھی پڑھا دوں یا بی ٹیسٹ میں بھی پڑھا دوں, مجھے زیادہ قربانی نہیں کرنی پڑتی, لیکن کچھ لوگوں کے پاس خدمات اتنی ہوتی ہے دنیا بھر, اور وہ سمجھتے ہیں کامیاب ہے. یہ بات یہ جو ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم مہمان کھانے دعوتیں شادیاں بیاہ منگنا, اس کو کامیابی کی نہ سمجھیے گا, یہ دنیا کی رونق ہے, بس اچھا لگتا ہے, آپ کو تو ملے آپ کو
ملے
کوئی آپ کو کھلایا
پلایا
اچھی رونا چاہیے لیکن آپ کامیاب نہیں. اگر جمعے سے لے کے اتوار تک آپ سارا دن رات لگے باتیں کرتے کراتے رہے اور اس میں آپ کو نمازیں بھی وہ مشکل پڑھنی پڑے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ویکینڈ بڑا کامیاب گزرا. کامیابی اس سے نہیں ہوتی. ہاں اس میں انسان کے اندر کی جو ہے اس کو بہت خراب ہوتی ہے. دیکھو میں کتنی پاپولر ہوں, دیکھو میرا اخلاق کتنا اچھا, دیکھو فیملی والے مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں, دیکھو میں ایک اشارہ کرتی ہوں میری دوستیں اٹھتی بھی آتی ہیں اور خوب کھاتی ہوں تو کتنی میری تعریف کرتی ہے. ان سے نہ کھول رہی ہوتی ہے نہ کھول رہی ہوتی ہے اور ہے نا کیا کیا چیز جو ہم نے اس کے مطالعے دیکھے ہیں. میرا خیال ہے ساتھی کو ہی قدر اس کی دعائی دیں گے کہ اس وقت اپنے ویکینڈ کے سیٹرڈے کورس میں انا کی ساری پریکٹیکل ایگزامپل دیکھی ہیں. پچھلے ویک میری پڑھی تھی. یہ وہ چیزیں جب تک آپ اپنے آپ کو لے کے اس کو کاؤنسلنگ کے طور پہ ڈسکس نہیں کرتے آپ کو اپنے معاملے نہیں سمجھ آتے. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیے تو آپ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, نتیجے بھی نکلتا ہے. یہ دنیا بس مرکن چوائسیز آ جاتی ہیں, یہ نہیں کرنا وہ کرنا, یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا, کس چیز کو چھوڑتے ہیں آپ خود بتائیے. وہ چھوڑتا ہے جس
وہ چھوڑتا نہیں ہوتا
اور وہ لے لیتے ہیں جتنا کمپنش ہوتا ہے. یاد رکھیے اپنی کامیابی کی دلیل ہمیشہ ایک بات رکھے. پہلے یہ دیکھے دو چیزوں میں ایک کام کرنا ہے جس میں مجھے فائدہ زیادہ ملے گا اور دوسرا یہ کہ جس میں دوسرا زیادہ خوش ہو جائے گا مجھے وہ کام کرنا ہے. پہلے وہ کرنا ہے جس میں میرا فائدہ ہے, دوسرے کو فائدہ ہونا وہ مجھے اس سے کیا لگے. لیکن بات ہم انسان ہیں ہم غلط فیصلے کرتے ہیں, ہماری طبیعتیں بہت جھوٹ جاتی ہیں ان چیزوں کی طرف جس میں ہمیں واہ مل رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں تو کچھ نفسی خواہشات چلی ہوتی ہے. تو جب یہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو مشکل ہے. آج اپنے آپ سے پوچھ لیں ہمارا امتحان ہے. بڑے بڑے کام تو دور کی بات ہے. یقین کیجئے ہم تو چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتے دین کے نام پہ. اسٹیٹس بہت بڑی چیز ہے. سروے تو بڑھتا لیا تو بال
بیٹھ جائیں گے,
اسکارف لیا تو عمر سے بڑے
لگیں گے.
ابایا پہن کے باہر گئی تو میں افسر صاحب کی بے رنگی دیکھوں گی. چلو اس کو ماڈرن آئے قسم کا کچھ خوبصورت سا قیمتی سا برانڈیڈ گاؤن پہن رہی ہے جس کو میں ابایا کہہ دوں گی. جب خوبصورت میک اپ کیے ہوں گے تو میک اپ کیا تو اپنی نماز نہیں پڑھ سکتی اور مٹی پر سجدہ کیا تو میری کلپیں گر جائیں گی. یقین کیجیے ہم تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکتے دین کے نام پہ. تو ہمیں سکھائی نہیں, وہ مزہ وہ لذت آئی نہیں ہے. تو بعض بڑے لوگوں کو حق کی قبولیت سے دور کرنے والی چیزیں بڑی بڑی چیزیں نہیں ہوتی, چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے اس وقت اپنے آپ کو دیکھیں اور اگلی آیت کو سنیں کہ نبی کا درد کیا تھا. ایک دو دن کی کہانی نہیں تھی, سارے بڑے سال کی کہانی تھی. کڑم کے کہتے ہیں لوگ تمہیں نہیں چاہیے لیکن میں کیا کروں. وان تم لگا تارے
مارے ہوں اف یو ڈونٹ لائک اٹ ہاؤ کین آئی گیو اٹ ٹو یو, پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر ایک اور تمہارے دل میں اگر شبہ ہے تو اس کو بھی دور کر لو. آئی 29 ویا قوم لا سلک بلے ہی مالن, اور اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی مال طلب نہیں کرتا. کیونکہ نجر لال اللہ میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ. وہ مان ابھی تارے دل لذین آمنو, اور میں تو ان لوگوں کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں جو ایمان لائے. لاس خلق و ملیہ مالن پہ پیچھے بات ہوئی تھی. نبیوں کو نہیں چاہیے ہوتا کسی سے. دیکھیں یہ ہے بیجینا, شروع میں نبی نے ذکر کیا نا کہ میں تو بیجینا پہ ہوں. یہ بہت بڑی بیجینا ہوتی ہے کہ میرا کردار صاف ہے. کوئی مثال بتاؤ, شعور کو بیدار کرو, سوچو کہ میں تم سے اس تبلیغ کے بدلے میں کیا مانتا ہوں. کیا تمہیں تم زیادہ لوگ آؤ تاکہ تم زیادہ سے مجھے زیادہ مال ملے؟ تمہاری عقل نہیں کام کرتی. دیکھیے دنیا میں چار کی جگہ چھ گھنٹے لگائیں گے تو ون تھرڈ کہہ لیجیے یا ون اینڈ ہاف کے حساب سے منی زیادہ ملے گی نا. دنیا کے کاموں میں لوگ جاب کرتے ہیں نا, اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں, نائٹ شفٹ بھی کرتے ہیں. صاف سمجھ آ رہا ہوتا ہے کس سے کچھ ملنا ہے. راتوں کو بھی کام کرتے ہیں بےچارے اور کئی مرد دنوں میں بھی کرتے ہیں, ڈبل ڈیوٹیز کرتے ہیں. دین والا کی اوور ٹائم لگائے؟ بتاؤ کیا تم نے مجھے کوئی پے دینی ہے کہ تمہیں ویک ڈیز میں کام کرو گے تو اتنی پے ملے گی, ویکینڈ پہ اتنی ملے گی؟ ہر سال کو ملے گی مالن. کیا تمہاری عقل میں یہ نہیں آتا کہ ایک بندہ جو بغیر کسی مطلب کے تمہیں اس کام کا موقع دیتا ہے تو تم اس کو کتنی حرص ہے اس بات کی کہ لوگوں کو اس چیز سے فائدہ ہو جائے. اور یقین کرے کہ یہ وہ بیشینہ ہے, جب تک یہ بیشینہ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو آپ کی بات میں وزن ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھاتے ہوں گے نا آپ لوگ پر آورس, یہاں کا مجھے نہیں پتا, پاکستان میں بڑا معروف ہے, امریکہ میں بھی بہت ہے, یہاں بھی یقیناً ہوگا کہ بچے جب بڑی کلاسز میں جاتے ہیں تو اسکول کالج کی تعلیم کافی نہیں ہوتی, پرائیویٹ ٹیوٹرنگ کرنی پڑتی ہے. پرائیویٹ ٹیوٹرز کی نظر کہاں ہوتی ہے ہر وقت؟ گھڑی پہ ہوتی ہے, جس ایک گھنٹے کی بات ہوگی ختم, وہ پہلے ہی پانچ منٹ اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر جاتے ہیں کہ گھنٹہ پورا کرنا ہے ختم. اب اس کے پرائیویٹ ٹیوٹر کے مقابلے میں ایک سچے دائی دین کو رکھیے. آج تک کسی گرے پڑے بندے کی بھی اگر آپ نے ٹاک سنی ہو جو دین کے لیے کرتا ہے, کبھی اس نے یہ کہا کہ لوگوں بس ایک گھنٹے کی بات ہوئی تھی, اب میں جا رہا ہوں, میں بات آگے نہیں کر سکتا, میں نہیں لے رہا آگے اور ٹائم, میں نہیں دے رہا, نہیں, نو کوشچن آنسر بیکاز مائی ٹائم از اوور. کبھی کبھی کسی سے بھی سنا آپ نے؟ یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ ہے وہ بیجینا جو لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. پھر چلو کوئی دن کو کام کرے, رات کو کام کرے, ویکینڈ میں سوچ سے کرے کہ زیادہ کما لیں گے, بری بات نہیں ہے اگر وہ حلال طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن نبی تو بےچارے کسی سے پانی کے گھونٹ کے بھی دعوے دار نہیں ہوتے تھے, کیونکہ نجری اللہ اللہ. اس کے بعد ایک ابھی دیکھیے دلیل کہ وما نبی تاری دل لذینا منو, یہ میں ایمان والوں کو تمہاری خوشی کے لیے یہاں سے نہیں ہٹانے والا. یہ جو لفظ ہے نا طارد, تو ارادہ طرد سے سختی سے دور کرنا, کسی کو حقیر سمجھ کر پیچھے کرنا. ایک اعتراض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تھا اور حضرت نوح سے تو صاف لگ رہا ہے, وہ کیا تھا کہ آپ کے پاس ادنا طبقے کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, مسیاں, ڈرائیور, غریب لوگ ہیں, آپ ان کو ہٹائیے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے بھی قریش مکہ نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محفل میں یہ سارے ہی آئے ہوتے ہیں چرواہے. اب آپ سوچیے تو سارا دن بکریوں کو چراتا ہے تو پسینہ تو آتا ہی ہوگا نا, شیفرڈ بیچارے عبداللہ بن مسعود چرواہے تھے, حضرت ابو ہریرہ کون تھے, قبیلہ دوس کے غلام تھے, تو یہ غریب ماڑے لوگ تھے, کہتے تھے محمد تیری جگہ میں یہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان سے گھن آتی ہے, ان کو ہٹاؤ, ذرا خوشبو کرو, کوئی اچھے کارپیٹ بچھاؤ, کوئی نیچے اوپر ذرا خوبصورت جگہ ہو تاکہ ہم بڑے لیڈر آ کے بیٹھے. ہلکا سا نبی کے دل میں ایک بار صرف خیال آ گیا تھا کہ چلو ان بڑوں کی بات سن لو, یہ چھوٹے تو میرے اپنے ہی ہیں, ان کو ڈانٹ بھی دی انہوں نے پھر آ جانا, لیکن یہ نہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی تھی عبس و تولا انجا براما وما یدریک اللہ یزکا. اے نبی ان بڑوں کو خوش کرنے کے لیے اس نبینا کو جو بیچارہ آئے ہی اپنی اصلاح کے لیے اس کو پیچھے کر دیتے ہو, حالانکہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ یہ مانتے ہیں مانے, نہیں مانتے نہ مانے, تو کہا میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. جو اتنے پیار سے, جو اتنے اخلاص سے اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں, میں ان کو اپنے سے پیچھے کیسے کر دوں. اور یہ بات آپ قرآن میں کئی جگہ پڑھیں گے, سورۃ الانعام آیت 52 میں بھی ہم پڑھ چکے, ولا تطرد الذین یدعون ربہم, مت دور کرو ان لوگوں کو جو دن رات رب کو پکارتے. اسی طرح سورۃ کہف میں ہم پڑھیں گے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, اپنے آپ کو روک لو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے, اللہم احیی مسکیناً وامتنی مسکیناً, اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا اور مجھے مسکینی کی حالت میں مارنا, اور بخشنی فی زمرۃ المساکین, قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے زمرے میں یعنی ان کے گروپ میں رکھنا. کیوں؟ صحیح روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مالی طور پہ پیچھے رکھا ہے قیامت کے دن پیسے روپے والوں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے. ہے ہی کچھ نہیں جو تلوائیں, شاپنگ ہی کوئی نہیں کی, تو جن کے پاس لمبے لمبے بستے ہوتے ہیں وہ لائنوں میں لگے رہتے ہیں, اور فری ہینڈ جو آتے ہیں وہ بورڈنگ پاس لیتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں طلب اور تڑپ زیادہ ہوتی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں روک سکتا, کیونکہ انہم ملاقو ربہم, وہ یقیناً اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون, اور میں تو لیکن تم کو جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ دیکھتا ہوں. دیکھیے حضرت نوح کتنے بے باک ہیں, ان بڑوں کے سحر میں مبتلا نہیں ہوئے, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت نوح کے پاس آنے والے لوگ جاہل تھے؟ سارے جاہل نہیں تھے، لیکن جہالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ لکھ لیجئے. ایک ہے علم نہ ہونا، خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، جس کو آپ کہہ سکتے illiteracy، unlettered ہونا، ان پڑھ ہونا ہمارے ہاں. دوسری ہوتی ہے کسی کام کو جیسے کرنا چاہیے ویسے نہ کرنا. حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو کون سی جہالت میں مبتلا دیکھتے ہیں؟ کہ علم تو تمہارے پاس بہت ہے، دنیاوی علم تو بہت ہے تمہارے پاس، لیکن تم اصل علم سے دور ہو. تم دنیا میں ان چیزوں کے پیچھے کھو گئے ہو کہ جنہوں نے تمہیں آخرت سے دور کر دیا. تمہیں دنیا اور آخرت کا ریشو ہی نہیں پتا. تمہیں یہی نہیں پتا کہ اس دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تم نے اس میں رہنا ہے، اور اس آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے. تم اپنی زندگی میں پرائیورٹیز کو سیٹ نہیں کر پا رہے. تم دنیا جو پہلے ہی بہت ہے اس کو اور اور سے اور سے اور سے اور لینے میں خود کو غرق کر رہے ہو، ہلاک کر رہے ہو. لیکن تمہاری آخرت جس کے معاملے میں تم ابھی کنگلے ہو، خالی ہاتھ ہو، بینک کرپٹ ہو، ابھی تک تمہیں اس کی فکر نہیں لگی. کتنی نہ سمجھ ہوگی وہ عورت کہ جس کے گھر میں وہ گروسری جو پہلے سے ہے پھر وہ اور ہی منگوا لے، اور دودھ ختم تھا وہ نہ منگائے. کتنی نہ سنتی کی بات. اور ہم میں سے کوئی اتنا کم عقل ہے گھریلو زندگی میں؟ ہم نے تو پرچیاں لکھ لکھ کے رکھی ہوتی کیا ہے، کیا ختم ہونے والا ہے اور کیا ابھی ختم نہیں ہوا. تو کیا دنیا کے معاملے میں کئی لوگوں کا حال نہیں ہے؟ وہ دنیا جو پہلے ہی بہت تھی، سمٹ بھی کوئی نہیں، اس کو پھر جمع کرنے چل پڑتے ہیں، لیکن وہ آخرت جو کچھ بھی پاس نہیں ہے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں جاہل کہتا ہے کہ جن کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں ابھی تک پتا. کہا تم جاہل ہو، میں کیا کر سکتا ہوں. اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ جاہل ہے. اصل تو چیز اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. تم اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہو، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہو کہ بچوں کے لیے روزی روٹی کمانی ہے ہم نے، لیکن وہی بچے اپنی آخرت سے غافل ہوں تو تمہیں اتنی فکر نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے، تو لہٰذا میں تمہاری باتوں میں نہیں آتا. آئے 30 میں دیکھیے آپ دل سوزی کا انداز ہے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ، اور میری قوم کے لوگوں، انداز دیکھیے، پیار نہیں چھوڑا، کٹ ڈاؤن نہیں کیے ریلیشن. میری قوم ہو تم تو میرے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو کہ اگر میں ان کو اپنے ہاتھ سے بھگا دوں، کن کو؟ یہ غریبوں کو، تو میں ہی انصرونی، تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ یعنی یہ اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اگر میں ان کو ہٹاتا ہوں تو کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟ یہ دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ مجھے بھی کچھ دیتا ہوگا. یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ذکر کرنے سے میرے بھی دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہوگی، تو تمہارے کہنے پر اگر ان کو دھتکار دوں تو بتاؤ پھر اللہ کی ناراضگی سے مجھے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تم اپنی دنیا بنانے میں اتنی محنت کر رہے ہو، تو کیا میں اپنی آخرت بنانے میں اتنی بھی محنت نہ کروں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اور پھر آخر میں دیکھیے کہ ان کا قصہ، آیت 31، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یعنی میں نے یہ دعویٰ کب کیا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ دیکھیے کبھی کسی نبی نے یہ کہا کہ ہاں 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 میرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، بولا امریکن بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے اور برٹش بینک میں میرے شیئرز ہیں؟ کبھی کسی نبی نے یہ کہا؟ تو جب کہا ہی تو پھر تم اس کو آر کیوں دلاتے ہو؟ پیچھے بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ جب تم مانتے، تمہیں کہا ہی کرا کہ تمہیں میں یہ کر سکتا ہوں، تو تم میرے پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ میں نے نہیں کبھی تمہیں کہا، اور نہ میں نے کبھی تمہیں یہ کہا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے، نہ میں نے کوئی اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا اور اللہ کا ولی قرار دیا، اور نہ میں نے اپنے آپ کو اس بات سے لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے سامنے ساری چیزوں کو پیش کر دیتا ہے. میں ایک عاجز اور ایک مسکین بندہ ہوں، جب جو پیغام اللہ کی طرف سے مجھے مل جاتا ہے میں اس کو لے لیتا ہوں، جو چیز میرے پاس نہیں ہے میں اس کو تمہیں کیسے دے دوں؟ آپ کو نبیوں کی شخصیت سے سمجھ آتا ہے؟ کوئی بہت زیادہ مطلب کیسا لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ دکھتے ہیں. مجھے تو لفظ مسکین ہی سمجھ آتا ہے آج. مسکین اپنے کام میں پکے ہیں, فرم اپنے عقیدے پہ دل ٹکے ہوئے ہیں, لیکن ظاہری کو جو دراہٹ نہیں ہے ان میں, جس کو پھندے ہاں کہہ لیں وہ نہیں دکھتے. حاضر ہیں تو یاد رکھیے, جب کبھی اللہ آپ کو اپنے دین کی کام کی توفیق دے, اپنے آپ کو نیچے رکھے, اپنا پروفائل ہمیشہ لو رکھے. لو پروفائل کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں نا, اللہ ان کو اوپر لے جاتا ہے. اور جو لوگ ہر وقت اسی گمان میں نا کہ مجھے کیوں کہہ دیا, مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی یہ بات, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, تو یاد رکھیے ان کی مثال کڑک برتن کی ہے. کبھی آپ نے پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا کھایا ہوگا یا خریدے ہوں گے. دو قسم کے پلاسٹک ہوتے ہیں, ایک فلیکسیبل پلاسٹک ہوتا ہے اور ایک کڑک ہوتا ہے. کڑک دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن ذرا سا بوجھ آپ اس میں زیادہ ڈال دیں, یا کرسی ہے کوئی ایسی یا برتن ہے, تب دیکھیں وہ کریک ہو جاتا ہے. لیکن جو فلیکسیبل ہوتا ہے, جو نسبتاً تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ جتنا مرضی وزن ڈال دیں وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. دین کا کام کرنے والے کو جب تک اپنی شخصیت کے معاملے میں دوسروں کی باتوں کے مقابلے میں فلیکسیبلٹی نہیں آئے گی, وہ دین کا کام نہیں کر سکے گا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دم پہ پاؤں آ گیا تو چیسنے لگے, اور یہ نہ ہوتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اتنی ظالم چیز ہے نا, واللہی کتنوں کو خیر کے راستے سے چلتے چلتے اس نے پیچھے کر دیا. ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, لیکن وہ اپنی انا کو پوج رہے ہوتے ہیں. تو نبیوں کی ذات میں ہمیں کہیں کوئی کا ایسا کوئی آرٹیفیشل نمونہ نہیں دکھتا. تو کہا کہ لوگوں میرے پاس کہاں خزانے ہیں. سورۃ انعام آیت 50 میں بھی ہم نے بات کی تھی, اور ولا علم الغیب, اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ہاں ولا اقول انی ملک, اور میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم اللیل, ولا اقول للذین تزدری اعینکم, اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں. کیا نہیں کہہ سکتا, اب آپ یہاں کامرس لگا لیں تاکہ آپ کو جملہ سمجھ آ جائے. کیا نہیں کہوں گا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا, کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا. مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو تمہاری نظریں حقیر جانتی ہیں, میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں واقعی یہ اتنے حقیر ہیں کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا. تمہیں کیا پتا, تمہاری نظروں میں ارزل ہے, لیکن اللہ کے وہ محبوب ہیں, اللہ نے ان کو مرتبے دینے ہیں. آخرت کی زندگی میں فروہم و ریحان ان کے لیے تیار ہے, اور جنت النعیم سورۃ واقعہ میں ہم پڑھیں گے. میں کیسے کہہ دوں کہ اللہ ان غریبوں کو کچھ نہیں دے گا. اللہ عالم بما فی انفسہم, اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے. انی ذل من الظالمین, ہاں اگر میں نے ایسا کہہ دیا, کیا کہہ دیا, کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا, تو یاد رکھنا انی ذل من الظالمین, تو میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. بہت درد مندی ہے حضرت نوح کے جملوں میں. حضرت نوح کی باتوں سے آپ کو کیا فیل ہوا, بھونس دھاندلی عرصی ہے نا. اخبت الی ربہم کی ایک عملی تصویر ہم پڑھ رہے ہیں, اور پیچھے بھی ذکر ہوا تھا نا کہ اب یہ سارے نبیوں کے قصوں میں آپ کو دکھیں گے. کچھ ہوتے ہیں جو پیغام سن کر محبت بن جاتے ہیں, آج اس پیچھے رہنے والے دبے ہوئے مسکین, ان کو اپنی ذات اور چھوٹی لگتی ہے, اور کچھ قرآن کا پیغام سن کر اور جھگڑالو ہو جاتے ہیں. قوم کا جواب سنیے, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت نوح کی سیدھی سادھی باتوں کو وہ کیا کہتے. قالو, وہ کہنے لگے, یا نوح, اے نوح, قد جادلتنا, تم نے تو ہم سے خوب جھگڑا کیا. فاکثرت جدالنا, خوب جھگڑا کیا, یعنی نوح علیہ السلام کی علمی باتیں, عقلی باتیں, منطق والی, دلیل والی, بجینا والی, ان ساری باتوں کا جواب تو کوئی ان سے بننے پڑا. تو ضد پہ آئے, ہر دھرمی پر اترے, کہنے لگے جی بہت جھگڑے کرتے ہیں آپ. یہ جملہ بھی ہر دین والے کو سننا پڑتا ہے. آپ بھی دین پہ جب عمل کریں گی نا, اور کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا کہ یار, آپ اس کا دلیل دیں گے نا, کہیں گے اچھا جی بہت جھگڑا, بہت لمبی ہو گئی آپ کی زبان, بہت بولنے لگ گئی آپ. کئی گھروں میں صرف اس بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ بہو پہلے نہیں بولتی تھی, اب بولنے لگ گئی, یہ قرآن نے ان کو بولنا سکھا دیا. دیکھیں ہم نے لوگوں کو اللہ کے بھی حق دیے ہوتے ہیں, دین پڑھ کے بس ہم وہ حق واپس لے رہے ہوتے ہیں کہ سوری میں نے تو آپ کو مور دین ایکسٹرا دے دیا تھا. جو ہی ہم لوگوں کو ان کی اصل پہ لے کے آتے ہیں نا تو لوگ جو ہے وہ پھر ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ آپ کہیں گے ہاں میں تو پہلے ہی کہتی تھی نا کہ میرے گھر والے تو مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئے پائے. تو اس کا جواب یہ کہ اپنی آوازوں کو اور پست کر لیں, اور سافٹ شوگر کوٹڈ کر لیں, بلینڈڈ کریں. جتنی بڑی بات پہ آپ نے عمل کرنا ہے اتنی زبان چھوٹی کر لیں. ہمارا حال کیا کہ ایک تو ہم دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہماری زبانیں کند چھریوں کی طرح چلتی ہیں, باڈی پہ ایکشنز بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ ہم انا کے شکار ہو کے کہتے دیکھا میں پہلے سے بھی نیک ہو گئی ہوں اور تم تو اب میری نظروں میں اور بھی گناہگار ہو. تو ان موقعوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. ان کے سمجھانے کو بحث کرنا کہہ رہے ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں بحث نہ کرو, ہمارا سر نہ کھاؤ, یہ اپنے فلسفے بند کرو, میرے پہ آرگیومنٹ نہ کرو. چند باتیں سننی لوگوں کے لیے بعض دفعہ محال ہو جاتی ہیں دین کی. اٹس ٹو مچ, نو مور درس. تو آپ کو مجھے اس کا جواب دینا سکھایا گیا کہ آپ بھی ایسی باتوں کو بڑی محبت سے پیار سے لے جائیے اور لوگوں سے بحث نہ کریں. ایک چیز جو دین والے کو سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے نا وہ بحث ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا, آپ اگر کسی بات پہ بحث میں آ جائیں گے نا تو تھوڑی دیر میں یہ کلاس روم جائیے میدان کارزار بن جائے گا. بحثوں سے اجتناب کریں, آپس میں بھی خدا کے لیے بحث نہ کیا کریں, ساتھیوں میں, گھر والوں سے, یہاں مینجمنٹ والوں سے بحثیں چھوڑ دیں. بات سمجھ آتی ہے مان لیں, نہیں سمجھ آتی نہ مانیں, لیکن خدا کے لیے بحث نہ کریں. اس سے انسان کے اندر سختی آتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب بھی نیا نیا دین انسان کے پاس آتا ہے نا تو بڑا سخت ہوتا ہے. جیسے آپ کے سپارے جس دن پہلی دفعہ کھولتی ہیں پہلا پارا کتنا کڑک ہوتا ہے, مزہ آتا ہے سوچ کے کھول کے. پھر آوازیں بھی بہت آتی ہیں, پھر آپ روز کھولتے ہیں آخر تک پہنچتے ہیں تو پارا کیسا ہو چکا ہوتا ہے, ڈھیلا ہو چکا ہوتا ہے نا. جب ہمارے اندر نیا نیا علم آتا ہے نا تو ہم بھی اکڑ جاتے ہیں, نئے کاغذوں کی طرح بجتے ہیں کھٹ 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 کھٹ. لیکن جب نیا علم آپ کے جسم کا حصہ بنے گا, آپ کے اندر آئے گا, تو آپ کو اپنے سوا سب نیک دکھیں گے. کسی بندے کو اپنے آپ کو اگر پرکھنا ہے نا تو وہ یہ دیکھے, مجھے دوسرے لوگ اپنے سے اچھے دکھتے ہیں کہ برے, نیک دکھتے ہیں کہ برے. یعنی میں برملا اس کا اعلان کر سکتی ہوں, اور اس میں اللہ کے حکم سے کوئی ایگزیجویشن نہیں ہے, کہ مجھے دنیا کا ہر بندہ اپنے سے زیادہ اچھا, اپنے سے زیادہ ایکٹیو اور فعال دکھتا ہے. آپ کہیں گے آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں, آپ سے تو اللہ دین کا کام, آپ تو دین کا کام کر رہی ہیں. تو میں اس میں صرف ایک جملہ خود کو کہتی ہوں کہ مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ میرے سے دین کا کام کیسے لے رہا ہے. میں تو اتنی کمزور اور اتنی, میرے اندر تو کوئی گن نہیں تھا, ہاں اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے نیچے کھڑا کریں تو اگلا بندہ آپ کو کہے گا نہیں نہیں آپ میں کچھ خوبی ہے, ایسے نہیں کہتے, تھوڑا اوپر ہو. اور اگر آپ پہلے ہی اوپر چڑھ گئے تو دوسرا آپ کو نیچے کھینچے گا نا. تو ہمیشہ اپنے اندر عاجزی لائیں, سوچوں کو بھی ہمبل کریں. یہ کہنا کہ دوسرا بندہ برا ہے, میں کہہ سکتی ہوں مجھے آج تک زندگی میں کوئی برا بندہ ملا ہی نہیں. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں آج تک کسی بندے نے زندگی میں نہ میرا دل دکھایا, نہ مجھے تڑپایا, نہ اس نے مجھے تکلیف دی. مجھے تو آج تک کوئی برا بندہ ملا ہی نہیں زندگی میں, اور اللہ آگے بھی نہ ملائے. میرا تو واسطہ ہمیشہ بہت اچھے لوگوں سے ملا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنا آپ پتا. ہر انسان جب اپنی لمیٹیشنز کو دیکھتا ہے نا کہ میں کہاں کھڑی ہوں, کیا میرے اندر کوئی گن ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو دوسرے اپنے آپ سے اچھے لگیں گے. نبیوں کے سامنے یہ بحثیں اور کٹ حجتیاں کرنے والے جو لوگ ہیں نا, یہ اپنی بڑائی کا شکار ہوتے ہیں, اس لیے ان کو دوسرے لوگ بہت اچھے بہت برے لگتے ہیں اور خود بڑے لگتے ہیں. اسی لیے پھر آگے دیکھیے کہ ان کی بات تھوڑی دھونس والی ہے. فاتی نبی مات آئی دنا, تو بس لے ہو ہم پر وہ عذاب, یعنی جس کی ہم سے دھمکی دیتے ہو لے ہو. ان کن تمہیں صادقین, اگر تم سچے ہو. اب بتائیے کہ یہ بات کون کہے گا جس کے اندر یہ گمان اور یقین کی حد تک بات بھری ہوئی ہے کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا, ڈالو مجھ پر ہاتھ. سب کو پتا میں نے پر کوئی نہیں ہاتھ ڈال سکتا, میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے والے خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں. آپ کا خیال ہے وہ بے وقوف تھے کہ حضرت نوح کو کہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ؟ اگر ان کو ذرا سا بھی شک ہوتا نا کہ ہمارے کہنے پر نوح نے عذاب لے آنا تو کبھی مانتے؟ یہ رعونت آپ کو سورۃ انفال میں کس کی بات سے ملی تھی؟ ابو جہل کعبے کا پردہ تھام کے دعائیں مانگتا ہے کہ ہم میں سے جو صلہ رحمی کو توڑنے والا اس کو آج توڑ دے۔ بیوقوف تھا ابو جہل؟ نہیں بیوقوف نہیں تھا۔ یہ ایک عجیب قسم کی رعونت ہوتی ہے کہ بندے کو جب بہت سارے لوگ سلام کرنے لگتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہی ہوں، اور یہ مولوی بیچارہ نو سیدھا سادہ ٹخنوں سے اونچی شلوار داڑھی ہے، کپڑے اس کو نہیں پہننے آتے، مولوی ٹائپ بندہ، یہ کیا لگتا ہے بیچارہ، اس کے کہنے پہ کیا ہونا ہے؟ کہنے لگا لیا پھر رضا، جواب سنیے، سورت حضرت نوح کی کتنی خوبصورت بات ہے، 33 آئے، قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء، آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا، ومان تم بموجزین، ہاں جب وہ آ جائے گا تو تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے۔ یہ بات کون کہے گا؟ دیکھیے کہ ہر وقت میں میں عذاب لاتا ہوں، میں اللہ کو کہتا ہوں عذاب آ جائے، میں اللہ کو کہتا ہوں تم پکڑے، لیکن آپ نبیوں کے ٹون دیکھ رہے ہیں، اللہ لائے گا تو لائے گا، میرا تو اتنا بھی بس نہیں۔ آج ہمیں چار لفظ آ گئے نا تو ہم لوگوں کو اپنے اشاروں سے سناتے ہیں، بڑے رابطے ہیں جی اوپر ہمارے، بس بات کروں گی نا دیکھنا پھڑک کے مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، میرے منہ نہ لگنا، میری زبان بڑی کھاڑی ہے، تو بس تخبر اللہ۔ ہر جگہ نبیوں کے جملے مینرز اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ لانا چاہے گا تو لے آئے گا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ اللہ عذاب لے آئے تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور رہ گیا میرا اور تمہارا معاملہ، تو آئے 34، ولا ينفعكم نصحي، میری نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، ان اردت، اگرچہ میں ارادہ بھی کر لوں، کس چیز کا، ان انصح لکم، کہ میں تمہیں نصیحت کروں، یعنی پوری کوشش کے باوجود میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کر بھی لوں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اب اس میں دیکھیں دو باتیں، کہ نبی اپنے آپ کو اتنا سائڈ پہ کرتے ہیں کہ تمہاری پکڑ کا یا تمہیں انعام دینے کا میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں لیکن اللہ نے ابھی ارادہ نہیں کیا تو تمہیں میں کچھ نہیں دوں گا۔ دوسری چیز دیکھیں، یہاں پھر وہی تقدیر کا موضوع آ گیا کہ اللہ کیوں گمراہ کرنے کا ارادہ کرے گا، تو وہی ہدایت کی سکاچ ٹیپ والی مثال لے لیں، اللہ نے تو ہدایت تمہیں دینے کا فیصلہ کیا تھا، تم اس کو اپنے ساتھ چپکانا ہی نہیں چاہتے، تو پھر میں تمہیں کیسے دے دوں، کس طرح تمہیں یہ سب کچھ ملے گا؟ تو بات کا خلاصہ کیا نکلا، کہ میں بری ہوں، انا بری، تمہارا معاملہ تمہارے رب کے ساتھ ہے، وہ تمہیں پکڑے تمہیں چھوڑے، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، تمہارے ساتھ معاملہ ختم ہوگا۔ اب تم جانو، تمہارا رب جانے، میں نے بات بتا دینی تھی بتا دی، مانتے ہو تو مان لو، نہیں مانتے تو چھوڑ دو۔ آخری آیت ہے اس ڈائلگ کی، کیونکہ آئے 36 سے پھر منظر بدلنے والا ہے، کیا ام یقولون افتراہو، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا، قل ان افتریتہو، آپ کہیے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہو، ہو سے مراد قرآن پاک، فعلی اجرامی، تو اس کا وبال تو مجھ پر ہی آئے گا، وانا بری مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کر رہے ہو۔ ایک دم کہانی سناتے سناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، اعتراض والا جملہ۔ حضرت نوح کے ذکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم کے بیچ میں یہ ساری کہانیاں ہوئیں، تو ان باتوں کو سن کر مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی یہ باتیں اور قصے تو آپ نے خود ہی بنا لی ہیں۔ تو اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اب مکہ والوں کو کہہ دو، اگر یہ باتیں میں نے کر لی ہیں تو اس کا وبال مجھ پر آئے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ اگر یہ تمہیں میں سٹوریز آف پروفٹ کے نام پہ جھوٹی کہانیاں سنا رہا ہوں تو اس کا وبال میرے اوپر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس بات پہ غور کریں کہ اگر واقعی اللہ کا کلام ہے اور آپ اس کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس کے نتائج پھر آپ کو بھگتنا پڑیں گے. بس میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں اس سے بری ہوں. اس کے بعد دوبارہ آپ دیکھیے گا حضرت نوح کا قصہ شروع ہوگا. بات کہتے ہیں آیت 35 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، حضرت نوح اور قوم نوح کو ہی مخاطب ہے، تو کیا تفسیر بن جائے گی؟ یقولون کون ہوں گے؟ قوم نوح. افتراہ گھڑا ہے اس کو، تو ہو میں یا قرآن کی بجائے صحائف نوح ہو جائیں گے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اس لیے کہ ہر نبی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں. یہاں تک آپ دیکھیے کہ حضرت نوح کی دعوت کا وہ نقطہ تھا جہاں وربل باتیں ہوتی ہیں، زبانی باتیں ہوتی ہیں. نبی کس تڑپ اور طلب کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں، اور یہ ایک دو تین چار چھ دن کی کہانی نہیں، 950 سال کی کہانی ہو رہی ہے. بریک لینی ہے تو بریک لے لیں، چلتے جائیں تو چلتے جائیں. جی بریک لیتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر رہی ہوں. اگلا حصہ بہت سینٹیمنٹل ہے، ویسے بھی کچھ کھا پی لیں کیونکہ نسلوں کے ڈوبنے کی بات ہے. اس میں کیسے باپ کے سامنے اس کا بچہ ڈوب رہا ہے اور باپ کچھ نہیں کر سک رہا، تو آج میں اور آپ کیسے مطمئن ہو کے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے. میں تو جب بھی یہ نبیوں کے قصے پڑھتی ہوں تو میرا دل اداس ہونے لگتا ہے. بعض وقت ایسے لگتا ہے کہ کچھ ہمدرد مل گئے. ہمدرد سے سمجھتے مطلب جن کا درد ہمارا سیم ہے. دین کی دعوت کا کام ہر دور میں ایک ہی جیسا رہا، کوئی بڑے پیمانے پہ کر لے یا چھوٹے پہ کر لے. کل اس کو نبی کہتے تھے، آج اس کو دائی دین کہتے ہیں. ہر دور میں دین والے کو لوگوں نے لٹ ڈاؤن تو کیا. کوئی منہ سے نہیں کہتا، بازار امبڑا کہتے مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب. بس وہ ہوتے 5-10 منٹ کی ان کی عزت، جلدی سے آؤ ان کے آگے چائے رکھو، ان کو پانی پلاؤ، ان کو کھلاؤ پلاؤ، واپس چھوڑا جاؤ، مسجد میں ان کی نماز کا وقت ہے. اندر ایک بھوت سوار ہوتا ہے کہ ان کے پاس نہ ان سے کوئی عقل لو نہ مشورہ لو. ہاں مشورہ پھر کب لو؟ جب کوئی دم درود کرانا ہو، کوئی وظیفہ کرانا ہو، کوئی خواب کی حقیقت معلوم کرنی ہو. اپنی دنیا داری میں ہم کبھی کسی دنیا دار دیندار کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ذرا اس سے بھی تو مشورہ کر لیں کہ یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. تو لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ اپنے نبیوں کی کیسے قدر کرتا ہے. کوئی بات آپ شیئر کریں، اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ انیسا کدھر ہے؟ آج پیچھے چھپی ہوئی ہے. فاریہ کدھر ہے؟ ہاں اعوذ باللہ. ہاں کیوں پیچھے ہیں آپ لوگ؟ دیر سے آئے. ٹھیک ہے، مجھے تو اب کسی کو بھی کچھ نہیں کہنے کا دل کرتا، خود سے خود پوچھے. سب اس وقت طلبہ والی کیفیت اب آپ کی قائم ہو چکی ہونی چاہیے. جی کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ میں سے؟ جی آپ پر
میں نے کہا، مگر انہوں نے اس کے باوجود پیار کی بات کی، میری قوم میری قوم کا رکھا، پتہ کہ ان کے منہ پہ انہیں کہہ دیا کہ مجھے تو لگتا ہے جھوٹے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ان کو جو ہے نصیحت اور تنبیہ اور ڈراتے رہے کہ تم لوگ کی راج میں چل جائے. آج بھی میں نے
آج سر ایک چھوٹا سا سوال لکھے اپنے نوٹس میں یہاں تک کی بات کے اوپر. حضرت نوح پر جتنے الزام لگے وہ اکٹھے لکھے ادھر ہے نا، شروع سے 1-2-3. اور خود سے پوچھیں، اگر دین کا کام کرتے ہوئے مجھ پر یہ ساری باتیں پڑے تو میرا رویہ کیا ہوگا؟ بات سمجھے؟ کاپ کے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں. فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اللہ تو جان، تیرے بندے جانے، ہم سے یہ باتیں نہیں سنی جاتی. شاید میں نے ٹاپک یہ پڑھایا ہوا ویکینڈ پہ، اس لیے بار بار لگ رہا ہے، لیکن مجھے تو آج پورے سبق میں یہ لگ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام میں انا جو تھی نا وہ 50 سے 50.5 بھی نہیں تھی، وہ ایگزیکٹ 50 پہ تھی، جہاں جتنی ہونی چاہیے. جس بات کا جواب دینا چاہیے تھا دے بھی رہے، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا ان کے سر پاؤں میں آگ نہیں لگ گئی. لوگ تیلی لگانا چاہتے ہیں لیکن تیلی نہیں لگتی کیونکہ انا اتری ہوئی ہے. تو دین کا کام کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کہ اپنے پروفائل کو لو کرے. اگر اس میں ہم خود سے بھی پوچھیں نا, اپنی پانچ خامیاں لکھیں اپنے پاس, ابھی آپ کا بھی اپنا محاسبہ ہو جائے گا. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہر ایک میں ہوتا ہے, ہر ایک میں خامیاں ہوتی ہیں نا. میں مانتی ہوں میرے میں آپ سب سے زیادہ ہوں گی, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میں کوئی بھی نہ ہو, ہے نا. کوئی پانچ ایسی عادتیں اپنی لکھیں جو آپ کے سوا کسی کو نہیں پتا, یا جن کے بارے میں آپ نہیں چاہتے کہ کسی کو پتا چلے. کوئی عادت, کوئی نقص, کوئی زبان کا, کوئی کردار کا, کوئی سونے کا, کوئی جاگنے کا, کوئی بیہیویئر, کوئی اندر کی باتیں ہیں نا, پانچ لکھیے اور خود سے پوچھیں کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں, اس کے باوجود میرا رب مجھے کیا کچھ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی دے دے. جی کچھ آن لائن کے کمنٹس ہیں, یہ کہتے ہیں کہ برنگ مور سافٹنس ان یور کال, کنٹرول یور ٹنگ اینڈ ڈونٹ آرگیو. بہت اچھی بات ہے اگر ہم نے واقعی اس پہ عمل کیا تھا. ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جن سے نہیں, یہ لکھتے ہیں ہدایت کو زبردستی نہیں چپکا سکتے, تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ مجھ پر کچھ ایسی چیزیں تو نہیں جس سے ہدایت چپک نہیں رہی ہو. یعنی واقعی آج کے اتنے حصے کا سب سے خوبصورت لفظ ہوتا ہے نا, انلزمکموہا, کیا میں زبردستی یہ ہدایت تمہیں چسپا کر دوں؟ تو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں کر سکتے اور آپ اپنی اولاد کو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اور میرے اندر خود سے تڑپ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جی نورین آنٹی آپ نے کیا سیکھا آج؟
میرے نا ایک خامی تو یہ تھی کہ میں بہت زیادہ بولتی تھی, ایسی بولتی رہتی.
میں شیئر کر دوں سب کے ساتھ؟
ہاں جی.
ٹھیک ہے جی, یہ کہتی ہے کہ میرے اندر ایک خامی یہ تھی کہ میں بہت زیادہ بولتی تھی. ٹھیک ہے, شاباش. آپ کے ہسبینڈ یہ کہتے تھے کہ کم بولا کرو, آپ زیادہ بولتے ہو. ٹھیک ہے, اور الحمد للہ. دیکھیے ضرورت لانی چاہیے نا.
آپ قرآن سے مطلب مجھے اتنی چیزیں مل رہی ہیں کہ میں بس میرے دل میں صلہ رحمی, محبت, پیار سب کے لیے اتنا بڑھ رہا ہے کہ میں جیسے ہمبل, مطلب بہت پیار آتا ہے قرآن سے, حدیث پہ, اپنی سب کلاس سے, بچوں سے. اتنی میری عادت چینج ہو گئی ہے اور میں ابھی لکھ لیتی ہوں.
چلے ابھی ایک لکھیں. دیکھیے ضرورت ہے نا, ہم تو اپنی برائیاں پتہ بھی ہوتی ہے دوسروں کو, لیکن ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے نا. تو کم بولنے کی عادت ان کو فائدہ دے گی, بہت فائدہ دے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ لکھتی ہے کہ مجھے ڈبل ٹیپ بننا ہے, اسٹک ٹو ہدایت اینڈ میک ادر اسٹک ٹو اٹ ٹو. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. جی اور کوئی؟ جی آپ رشیدہ جی. تنگ نظر تھی, یہ کہتی ہے کہ میں شارٹ سائڈڈ تھی, یعنی چھوٹی سوچ, چھوٹی باتیں, تنگ نظری. اور دین تو آپ کو اتنا دور دیکھنے والا بنا دیتا ہے کہ آپ الخلق یا اللہ, اللہ کے بندے. کل ہم ایک بہت دور تھے, اتنا دور نہیں تھا جتنا مجھے لگا بعض چیزوں سے کہ بہت ہی دور ہوگا, لیکن بہرحال بالکل دور نہیں تھا, بہت ہم نے انجوائے کیا. تو نئی جگہ ہوتی ہے, نیا سٹی ہے, پھر لوگ ہیں. تو کل جن لوگوں سے بات چیت ہوئی نا, تو ان کی بولی بھی مجھے پوری سمجھ نہیں آتی تھی. تو اب ایک کیا ہے, ہاں یہ کون لوگ ہیں, مجھے تو ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور میں پورا وقت جب تک ان کے بیچ میں یہ سوچ رہی تھی, ہمیں نہ آتی ہی اللہ سورت روم میں کہتا ہے لوگوں کی میری نشانیوں میں سے کہ مختلف الوان ہوں, تمہاری زبان نے تمہاری بولیاں فرق ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے نہیں ان کی سمجھ آ رہی اتنی, کچھ تو آئے گی اتنی نہیں, اللہ کو ان سب کی آتی ہے. تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے لوگوں سے بھی بات کرنے کا موقع دیا, کم سے کم ان کو تو میری سمجھ آ رہی ہے. تو جتنا آپ باہر نکلتے ہیں, لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس چیز پہ یعنی آپ کے قدم جماتا ہے. میں نے ابھی فاریہ اور ان کا انیسا کا کیوں پوچھا, کیونکہ یہ کل میرے ساتھ گئی تھی دونوں, ارے شاہین ان تینوں کو میں بہت زیادہ یعنی میں کبھی بھی آپ کو تک کہ نام نہیں لیتے ہم لوگ نہ بھی کوئی اپریسیشن لیکن میرا دل کر رہا تھا آج سب کے بیچ میں ان کو چھوٹے چھوٹے کوئی گفٹ دوں اس سوچ کے ساتھ کہ کل انہوں نے ایک ایسی نیکی کی کہ جو یہ نہ کرتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی کچھ ملا آپ کو شاہین جی کیا ملا یہ کیسا رہا آپ کا کل کا ایکسپیرئنس فٹافٹ آ جائے اس کے بعد بریک ہے انشاءاللہ میں بھی سن رہی ہوں
کل کا ایکسپیرئنس کو بہت اچھا تھا الحمد للہ اصل میں نا کبھی مجھے پہلے پتا چلا پاکستان سے آ رہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ایک دن پہلے پتا چلا کہ یہ جا رہی ہے لیکن کیسے میں نے پوچھا کہ سر جی آپ کیسے جا رہے تھے کیسے ٹرین سے جا رہے ہیں تو میرے دل میں ایسی ہوا میں نے کہا
کہ
اس سے پہلے اگر میں اس سے ایک چھوٹی سی بات کی اگر اس سے پہلے مجھے کیوں یہ دل میں رکھا نا کہ مجھے وہ بھوک کا یقین کرے تو واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دھموٹ کی بات تھی تو میں نے اس حساب سے اٹھ کے میں نے کہا نہیں کچھ ضرور تھوڑا سا جو بتا سکتی ہوں وہ نہ کر لیکن وہاں کے لوگ دیکھے تو اتنے اچھے لوگ تھے اتنے سادہ طبیعت لوگ تھے بہت ہی سادہ قسم کے لوگ ہیں تو وہ جیسے نا بالکل نا اس سے پہلے ان کو کچھ اتنا لگاؤ یا اس طرف نہیں تھے جیسے پوچھا بھی کہ کیا آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں پڑھا تو کہتے ہیں جی ہم نے پڑھا سبھی کچھ سادہ طریقے سے پڑھا تھا لیکن وہ اتنے اچھے طریقے سے غور سے باتیں سن رہے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ وہ بہت دلچسپی اس کے بارے میں لے گیا تو بہت اچھا لگا السلام علیکم
جی بس مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کے بندوں سے اگر ہمیں محبت ہو جائے گی تو سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں بریک لیجیے 15 منٹ کی انشاءاللہ واپس آتے ہیں اگلا حصہ پڑھیں گے نماز کلاس کے اینڈ پہ ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
سبحان اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمد للہ جی سسٹر کیا میسج لیا آج کے لیسن میں آج کی تفسیر سے کیا عمل کی بات ہم لوگوں نے اپنے لیے لی جلدی جلدی ایک ٹائپ کر دیں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بریک لیں گے ایک کوئک سا ریمائنڈر ہو جائے گا نا آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے تو بریک میں بھی اس کے بارے میں سوچیں گے اور بعد میں بھی کوئی ایک عمل کی بات عاجز رہنا ہے بحث نہیں کرنی انشاءاللہ سب سے امپورٹنٹ یہی ہے نا سب سے کم بولنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ہے جس کا مفہوم بھی یہ ہے نا کہ چپ میں صبر کرنا ہے توکل کرنا ہے ہدایت کو لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی ان اپنے لیے کوئی عمل کی بات بریک میں بھی سوچئے اور اٹھ کے تھوڑا سا سٹریچ لیجئے جہاں پہ نماز کا ٹائم ہے وہ نماز پڑھیں کچھ کھا پی لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بھی ہم بریک لیتے ہیں نیڈ ٹو اڈاپٹ ٹو چینج اینڈ ٹو چینج فور دا بیٹر ان شاء اللہ تعالیٰ جی سسٹر عائشہ 15 منٹس کی بریک ان شاء اللہ لکھ دیں پلیز جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ